لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سلسلہ علی نقشبندیہ میں انسان کی روحانی ترقی کی ابتدا عالم امر سے ہوتی ہے، تو پانچ لطائف پہ سبق کرتے ہیں: قلب، روح، سر، خفی، اخفا. پھر آفاق میں ہوتی ہے تو اس کے دو لطائف ہیں: نفس اور قالب. پھر اس کے بعد تحلیل کے اسباق ہیں. جب انسان ان سب پہ محنت کر لیتا ہے تو اس کو ایک فنا نصیب ہوتی ہے. یہ فنا اعتبارات میں ہے، ابتدائی فنا ہے، فنا کا ابتدائی درجہ ہے. ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ فنا انسان کو اللہ کی عنایت ہی سے ملتی ہے، البتہ اس کی مبادیات وہ کسبی ہوتی ہیں، یعنی اس کی ابتدائی کیفیت جو ہے وہ کسبی ہوتی ہے کہ بندہ محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اتباع شریعت کے ذریعے سے، تقوی کے ذریعے سے، رونے دھونے کے ذریعے سے. لیکن پھر جب اللہ کو پیار آ جاتا ہے تو فنائیت کامل پھر ملتی ہے. تو فنائیت کا تعلق عنایت ربانی کے ساتھ ہے، البتہ اس کی جو مبادیات ہیں وہ کسبی ہیں. اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ ولایت کسبی چیز ہے. تو معلوم ہوا کہ رجوع اللہ، انابت اللہ، رونا دھونا، محنت، مشقت، یہ سارا کام کرنا تو پڑتا ہے نا، پھر ہی پیار آتا ہے دوسرے کو. مگر فنائے کامل کا معاملہ اللہ کی عنایت پہ وابستہ ہے. جتنی عاجزی ہوگی، اب دیکھیں اس میں کیا خوبصورتی ہے کہ بندے میں میں نہیں آ سکتی، کہ میں نے اپنی محنت سے یہ درجہ پا لیا. فرمایا کہ تم تو بچے کی طرح رو دھو سکتے ہو، اس سے ماں کے دل میں محبت آتی ہے، پھر وہ دودھ پلا دیتی ہے. تو ولایت کے انوارات کا عطا کرنا یہ اللہ رب العزت کی عنایت سے وابستہ ہے. بندے کے ذمے رونا دھونا، شکل بنانا، محنت کرنا، مبادیات ساری وہ کسبی ہیں. تاہم جب یہ پہلا قدم انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو اس سے غفلت چلی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس میں غفلت نہیں آتی. گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس کی جان چھڑا دیتے ہیں اور اب اس کی زندگی نیکی تقوی میں گزر رہی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں دائرہ امکان، یعنی آفاق و انفس جو ہے نا، اس کو دائرہ امکان کہتے ہیں. آفاق اور انفس، یہ دائرہ امکان ہے. یہاں انسان کو کمال جو حاصل ہونے تھے وہ ہو گئے. اب عام لوگ تو سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، لیکن اہل باطن سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ آیات لطائف عالم امر اور عالم خلق سے متعلق ہیں، اور جو انسان ان کو پا لیتا ہے یتبین لہم انہ الحق، اس کو فنایت کا درجہ مل جاتا ہے. تو آفاق اور انفس کے لطائف کو کرنے سے پھر فنائیت کا رتبہ انسان کو ملتا ہے، تو وہ واصل باللہ ہو جاتے ہیں، اللہ سے واصل ہو جاتے ہیں. اور حق سے واصل ہونے کے بعد پھر پیچھے ہٹنا تو ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان عبادی کے زمرے میں آ جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں تیرا دور نہیں چل سکتا کہ تو ان کو مجھ سے دور کر دے، وہ میری حفاظت میں ہے. تو ہمت کر کے اس قدم تک تو انسان آگے بڑھے نا کہ محفوظ ہو جائے دشمن کے وار سے اور حفاظت میں آ جائے رب غفار کی. اب اس سے اوپر سالک کو مختلف طرح کے کمالات ملتے ہیں. یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنایا، جیسے مشائخ صوفیہ نے لکھا ہے لولا کلما خلقت الافلاق، اے محبوب آپ نہ ہوتے میں اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا، بناتا ہی نہ. تو چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، اس پوری کائنات کو جو فیض ملا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے ملا ہے. انبیاء، رسل جتنے بھی ہیں، ان سب کو جو فیض ملا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وساطت سے ملا ہے. اس لیے آدم علیہ السلام نے معافی مانگنے کے لیے نبی علیہ السلام کا واسطہ پیش کیا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت کی کامل تجلیات اتریں، اور ان کے جو سمجھ لیجئے پانچ لطائف تھے، تو مختلف لطیفے سے فیض مختلف انبیاء نے حاصل کیا، اولو العزم انبیاء نے. چنانچہ ان پر تو فیض اترا شان جامع کا، لیکن جیسے روشنی رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے تو ایسے ان سے فیض ملا قلب کے لطیفہ کے ذریعے سے سیدنا آدم علیہ السلام کو، اور وہ تجلیات افعال کا ملا. حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو صفات ثبوتیہ کا فیض لطیفہ روح کے ذریعے سے ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شیونات ذاتیہ کا فیض لطیفہ سر کے ذریعے ملا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صفات سلبیہ کا فیض لطیفہ خفی کے ذریعے سے ملا. تو یہ جو اولو العزم انبیاء تھے ان کو بھی فیض نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ملا، اور آپ کے مختلف لطائف کے ذریعے ان کے مختلف لطائف میں پہنچا، اور وہ کمال سے مشرف ہوئے. اب دنیا کے کسی سالک کو جو بھی فیض ملتا ہے وہ مختلف لطائف پہ ملتا ہے. مثلا قلب پہ ملے گا تو تجلیات افعال کا فیض ہوگا، روح پہ ملے گا تو صفات ثبوتیہ کا، سر پہ ملے گا تو شیونات ذاتیہ کا، خفی پہ ملے گا تو صفات سلبیہ کا، اور اخفاء چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے تو ملے گا تو شان جامع کا فیض وہاں سے ملے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سالک کو یہ پانچ ولایتیں ملتی ہیں. لطیف قلب پہ بھی ولایت ہے، روح پہ بھی ہے، سر پہ بھی، خفی پہ بھی، اخفا پہ بھی، مگر ان ولایتوں کو کہتے ہیں کہ یہ مختلف انبیاء کے زیر قدم ہیں. زیر قدم اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ ان انبیاء کو چونکہ ابتدا میں فیض اس صفت سے ملا اور آج اس کو بھی وہیں سے مل رہا ہے، تو یہ ان کے پیچھے چلا، ان کے قدم پہ آیا. اور بعض نے اس کا نام مشرب بھی رکھ دیا. مشرب کہتے ہیں وہ جگہ جہاں سے پانی پیا جائے، مشروب پینے والی چیز کو کہتے ہیں. چنانچہ ہر سالک کے پانچ لطائف میں سے کوئی نہ کوئی ایک لطیفہ نمایاں ہوتا ہے، چاہے قلب ہو، روح ہو، سر ہو، خفی ہو، اخفا ہو، اس کو پتہ چلے یا نہ چلے اس سے تعلق نہیں ہے اس کا، مگر کوئی نہ کوئی ایک لطیفہ نسبتاً دوسروں کے زیادہ نمایاں ہوگا، اور جیسا لطیفہ نمایاں ہوگا اس بندے کے عادات حالات اسی ہی طرح کے ہوں گے. اس لیے اس کا نام یوں لکھ دیا گیا کہ فلاں آدم علیہ السلام کے مشرب پر ہے، فلاں ابراہیمی المشرب ہے، موسوی المشرب ہے، عیسوی المشرب ہے، اور فلاں تو محمدی المشرب ہے. یہ مشرب کا لفظ یہاں سے نکلا. تو یہ مشرب کا لفظ یہاں سے نکلا کہ ہر بندے کا اپنا اپنا مشرب ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے ذرا یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ لطائف پہ ہوتا کیا ہے. جو مراقبات مشارب کا پہلا سبق ہے وہ لطیفہ قلب ہے، یہ گیارہواں سبق کہلاتا ہے. اس کو کرنے کی نیت یہ ہے، الہی تجلیات افعالیہ کا وہ فیض جو آپ نے نبی علیہ السلام کے لطیفہ قلب سے حضرت آدم علیہ السلام کے لطیفہ قلب میں عطا فرمایا تھا، پیران کبار کے واسطہ سے میرے بھی لطیفہ قلب میں القا فرما. یعنی فیض ہے تجلیات افعالیہ کا، اور ملا تھا نبی علیہ السلام کے لطیفہ قلب سے آدم علیہ السلام کو، وہی فیض ہم بھی چاہ رہے ہیں، لیکن ہمیں فیض ڈائریکٹ تو نہیں مل سکتا، تو مشائخ کے ذریعے سے وہ فیض ہمارے لطیف قلب میں بھی القا فرما دیجئے. جب تجلیات افعالیہ کا فیض آتا ہے تو بندے کو یہ راز کھل جاتا ہے کہ اللہ رب العزت فاعل حقیقی ہیں. اللہ تعالیٰ فاعل حقیقی ہیں، فاعل لما یرید ہیں. یہ پوری کائنات جو چل رہی ہے نا، یہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. نہ کوئی پتہ گرتا ہے نہ ہلتا ہے مگر اللہ کی مرضی کے ساتھ. اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. جو ہو رہا ہے اس کائنات میں وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. ظاہر میں لگتا ہے بندہ کر رہا ہے، مگر اس کے پیچھے منشا کس کی ہوتی ہے؟ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ اس مسجد میں بلب ہیں، روشنیاں ہیں. ہم کہتے ہیں جی کہ ہم بلب جلا رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک بات ہے، لیکن جو بجلی بنانے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اس پورے ملک کی روشنیاں ہماری مرضی سے چل رہی ہیں. وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ پیچھے سے بجلی بند کر دیں تو ہم کیا کریں بھائی. تو ہمارے جتنے افعال ہیں وہ اصل میں اللہ کے اذن سے ہو رہے ہیں، اور یہ جتنے اسباب ہیں، یہ برتن ہیں، ان میں نفع اللہ ڈالتے ہیں، نقصان اللہ تعالی ڈالتے ہیں، ان میں عزت اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، ذلت اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. وہ عزت کے نقشوں سے ذلت نکال دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں ذلت کے نقشوں سے عزت نکال دیتے ہیں، جس چیز میں جو اثر ڈالنا چاہیں وہ پروردگار ڈالتے ہیں. دعوت و تبلیغ میں نکل کے یہی تو سیکھتے ہیں نا. اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں چیزوں کے بغیر، چیزیں کچھ نہیں کر سکتی ہیں اللہ کے بغیر. یہ جو یقین بناتے ہیں وہ ہمارے اس راستے کا پہلا قدم ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب سالک ہر کام کو اللہ کی طرف سے ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو اپنے ارادوں کی نفی ہو جاتی ہے. پہلی چیز تو یہ حاصل ہوتی ہے، ارادوں کی نفی، کہ میرے ارادے سے کچھ نہیں ہونا، جو کچھ کی ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. تو اپنے ارادوں کی انسان نفی کر دیتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اب اس کی نظر میں مخلوق سے امیدیں کٹ جاتی ہیں، اللہ پہ امیدیں لگ جاتی ہیں. اس لیے کہ ہر کام ہونا جو اسی سے ہے، تو ادھر سے توجہ ہٹ گئی ادھر توجہ ہو گئی تو اس کو تبتل کی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے. وہ مخلوق سے بھی کٹتا ہے، اپنے آپ سے بھی کٹ جاتا ہے. ایسا کامل، اس لیے فرمایا وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. تو اس مقام پہ آ کے سالک کو کامل تبتل نصیب ہو جاتا ہے، ہر طرف سے انقطاع ہو جاتا ہے، مخلوق سے نظر ہٹ جاتی ہے، خالق پہ نظر آ جاتی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ ایمان حاصل تھا، اس لیے خالد بن رضی اللہ عنہ کو زہر دکھائی دشمن نے کہ بھئی ہم نے تو اس زہر سے اپنی تلواروں کی دھار بجھائی ہے. انہوں نے وہ زہر لی اور دعا پڑھی اور اس زہر کو پی لیا، اور زہر ان کو کچھ بھی نہ بگاڑ سکی، اس لیے کہ ان کو اللہ نے یہ یقین عطا فرمایا ہوا تھا. سیدنا خالد بن ولید لانو کی وجہ سے خوب فتوحات ہوئیں. جب فتوحات اپنے عروج پر تھی نا، تو سیدنا عمر لانو نے ایک بندے کو بھیجا رکا دے کے اور لکھا کہ خالد آپ آج سپہ سالار کی پوسٹ سے معزول، اور آپ کی بجائے یہ سپہ سالار. اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں، رہنا چاہیں ایک عام سپاہی بن کر تو وہیں رہیں، ورنہ آپ مدینہ میرے پاس آ جائیں. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سپہ سالاری تو ان کے حوالے کر دی، خود سپاہی بن کے وہیں لڑنے لگ گئے. تو کسی نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عجیب، آپ سپہ سالار تھے اور ایک حکم سے آپ ایک عام سپاہی بن گئے، آپ کو کوئی فرق نہیں محسوس ہوا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں محسوس ہوا. کس لیے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ سپہ سالار بن کر جب میں لڑ رہا تھا تو اسی پروردگار کی رضا چاہتا تھا، جب سپاہی بنا تب بھی اسی کی رضا چاہتا تھا، مجھے تو کچھ فرق نہیں پڑا. تو کسی نے عمر لانو سے پوچھا کہ آپ نے خالد بن ولید لانو جیسے بہادر جرنیل سے امت کو کیوں محروم کیا؟ فتوحات ہو رہی تھی، ہر طرف اسلام کا ڈنکا بج رہا تھا، تو امت کو آپ نے ایسے جرنیل کی قیادت سے کیوں محروم کیا؟ تو عمر لانو نے جواب دیا کہ قیادت سے، جرنیل کی قیادت سے تو امت کو محروم کیا، مگر میں نے امت کا ایمان بچا لیا. پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے اس لیے کہ خالد جہاں جا رہے تھے فتح ہو رہی تھی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ خالد جہاں جاتا ہے فتح ہوتی ہے، لوگوں کی نظر مخلوق پہ جمنے لگ گئی تھی، میں نے معزول کر دیا کہ فتوحات تو پھر بھی ہوں گی، لوگوں کو یقین ہو جائے کہ بندوں کا معاملہ نہیں، یہ بندوں کے پروردگار کا معاملہ ہے. تو دیکھیں صحابہ لانم اس معاملے میں کتنے محتاط رہتے تھے کہ نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رہے، کہ جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے. اسی چیز کا اظہار تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا فتح مکہ کے وقت، کیا کہا تھا؟ الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وحضم الاحزاب وحدہ. یہی تو نبی علیہ السلام نے اقرار فرمایا تھا، ایک اللہ نے سب کو شکست دی. تو یہ جو ایمان ہے اتنا خوبصورت، یہ اس لطیفے پہ انسان کو ملتا ہے. ایسے بندے کی نظر میں پھر مدح اور ذم برابر ہو جاتی ہے، کوئی تعریفیں کرتا رہے وہ پھولتا نہیں، اس لیے کہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ تعریفیں کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی اس کی زبان سے میری تعریف کروا رہے ہیں، تو نظر اللہ پہ. اور اگر کوئی ان کو الٹے الفاظ کہہ دیتا ہے تو غصہ نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ میرے بارے میں برا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالی اس کی زبان سے یہ لفظ مجھے کہلوا رہا ہے. تو توجہ ان کی اللہ کی طرف جاتی ہے. تو اس سبق پہ پہنچ کے مدح اور ذم برابر ہو جاتی ہے، اور انسان کو نفع اور نقصان برابر ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں جس کو کہا نا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، بندگی وہی کیفیت ہو جاتی ہے کہ ملتا ہے تو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے الحمدللہ، اور نقصان ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے الحمدللہ. یہ اس کی کیفیت ہو جاتی ہے. آپ سوچئے کہ وہ کیا عجیب کیفیت ہوگی. انسان کو نہ کسی سے حسد ہے، نہ کسی سے دشمنی ہے، نہ گلہ ہے کسی سے، مخلوق سے گلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. سوچ کیسی ہو جاتی ہے پاکیزہ کہ جو ہو رہا ہے اللہ کروا رہا ہے. حضرت مجدد السانی رحمت اللہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ شیطان بدبخت جا رہا تھا تو کسی نے دیکھا، اس نے کہا کہ او بدبخت، یہ اتنے سارے جال لیے پھر رہا ہے مگر تیرا بدن بڑا کمزور ہڈیوں کا ڈھانچا. کہنے لگا کچھ ایسے بندے ہیں جن پہ میرا کوئی جال اثر نہیں کرتا، انہوں نے میرے ہڈیوں، مجھے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا، میرے جگر کے کباب بنا دیے انہوں نے. ان کا وہ کون ہے؟ کہنے لگا آپ کو دکھاتا ہوں. تو شیطان نے گدھے کی شکل اپنائی. ایک بڑے میاں تھے، وہ کپڑا بنتے تھے، اس میں لمبے لمبے دھاگے ہوتے ہیں تو کھڈی چلاتے تھے. یہ گدھا بن کے وہاں گیا اور اس نے جا کے ایک لات ماری اور سارے دھاگے توڑ دیے. وہ بزرگ اٹھے اور بسم اللہ پڑھتے اور دھاگے کو گانٹ لگا دیتے، پھر دوسرے گانٹ کے دھاگے کو، پھر بسم اللہ پڑھ کے تیسرے کو، پھر چوتھے کو. کچھ دیر کے بعد اس نے پھر اسی کام کو ریپیٹ کیا، انہوں نے پھر ایسا کیا. تو شیطان کہنے لگا کہ دیکھو نہ اس کو غصہ آتا ہے کہ یہ کوئی گالی نکالے، کوئی غصے کا اظہار کرے، کوئی ناشکری کی بات کرے، میں اس کا نقصان کر رہا ہوں، اس پہ اثر ہی کوئی نہیں ہو رہا. تو امام ربانی مجدد السانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بزرگ لطیفہ قلب کی ولایت رکھتے تھے. یہ تجلیات افعال والی ولایت حاصل تھی. وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ اللہ تعالی ان دھاگوں کو تڑوا رہے ہیں، تو تڑوا رہے ہیں تو ہم اس پہ بھی راضی ہیں، جڑنے پہ بھی راضی تو ٹوٹنے پہ بھی راضی. سراپا تسلیم ہو جاتا ہے بندہ. چنانچہ ایک بزرگ تھے تو ان کے بیٹے کی شادی تھی اور برات بالکل جانے کے لیے تیار تھی، दुल्हा के लिए घोड़ा भी आ गया कि भाई जाएगा, और वो घर में ना कुछ तलाश करते फिर रहे हैं। तो बीवी ने कहा, आप क्या ढूंढते फिर रहे हैं, बाहर बारात बिल्कुल तैयार है जाने के लिए। तो कहने लगे कि मैं कोई चीज ढूंढ रहा हूं। उसने कहा, क्या मैं आपको ढूंढने में जरा मदद कर देती हूं, काम खत्म हो। कहने लगे, वो मैं इसमें ना कफन ढूंढ रहा हूं। हाँ, कफन ढूंढ रहे हैं। हाँ, मुझे इल्हाम हुआ है कि जिस बेटे की शादी होनी है ना, अभी अभी उसकी वफात हो जाएगी, तो मैं उसके लिए कफन ढूंढ रहा था। मियां बीवी ये बात कर रहे थे कि बाहर से एक आदमी भागता हुआ आया। उसने कहा, जी के दूल्हा घोड़े की सवारी करने लगा तो पांव जो फिसला तो गर्दन के बल गिरा, उसकी वफात हो गई। एन खुशी के आलम में इनको उसकी वफात का इल्हाम होता है और इनके दिल पे कोई तब्दीली नहीं आती। इतना सरापा तस्लीम हो जाता है बंदा। सुभान अल्लाह। जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले डावा। अगर मेरा महबूब मेरे दुख में राजी है तो मैं सुखों को चूल्हे में क्यों ना डाल दू। फिर बंदे की यह कैफियत हो जाती है, सरापा तस्लीम हो जाता है कि मेरा मालिक मेरे साथ जो कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो तजल्लियात अफआल के सबक पर इंसान को ऐसा मजबूत यकीन ईमान हासिल हो जाता है। आप सोचिए, हमें इसकी कितनी जरूरत है। हमें कोई इधर से आके कह देता है फलां ने ये बात की तो हमारे दिल में उसके बारे में कीना, कोई इधर से बात कर देता है तो उसके बारे में कीना, कब जान छूटेगी इन मुसीबतों से। कोई आके कह देता है तो हमें फिर अपने इल्म पे बड़ा नाज होने लग जाता है, अपने वाज पे नाज होने लग जाता है। सब कमजोरी हैं, और ये उस वक्त तक हैं जब तक तजल्लियात अफआल के अंदर फिना हासिल नहीं होती। उससे पहले पहले तक की बातें हैं। जब तजल्लियात अफआल में फिना हासिल हो गई तो फिर तो सब अफआल अल्लाह की तरफ मंसूब करने हैं। अब समझ में बात आती है कि ऐसा बंदा फिर कितना जल्दी दरगुजर कर देता है। अब नबी अलैहिस्सलाम के पास कुफार आते थे और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन माफ फरमा देते थे। क्यों? अल्लाह के हबीब सल्लम जानते थे कि इसने हालत कुफर में जो ये हरकत की थी, की नहीं थी, करवाई गई थी। नबी अलैहिस्सलाम आराम फरमा हैं, एक साहबी तशरीफ लाए, अल्लाह के नबी सल्लम इकरमा आ गए, और ये अबू जहल के बेटे जो नबी अलैहिस्सलाम का दुश्मन, चचा हो के पक्का दुश्मन नंबर वन था, अब इतने दुश्मनों के सरगना का अगर बेटा आए तो बंदा तो कहते हैं ना कि मैं इंतकाम लूंगा इससे। वो आते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम लेटे हुए उठे, अभी सर पे अमामा भी नहीं लिया था, उठ के निकले, फरमाने लगे, ऐ सवार तेरा आना मुबारक। ऐ सवार तेरा आना मुबारक। चूंकि वह समझते थे कि अब मेरे मालिक ने इनायत की नजर से इसको देख लिया, अब इसको ईमान की सआदत नसीब होगी। कोई इंतकाम वाली बात ही नहीं होती थी। हबार इब्न अस्वद, जिसने सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ ये मामला किया कि नेजा मारा, वो ऊंट के ऊपर से गिरी और हामला थी, बच्चा जाया हुआ, और इसी तकलीफ में बिलाखिर कुछ सालों के बाद उनकी वफात हुई। ऐसा बड़ा दुश्मन जो औलाद को इतनी तकलीफ पहुंचाता है, वो आके कलमा पढ़ लेता है, नबी अलैहिस्सलाम उसको भी माफ फरमा देते। तो आप सोचिए कि तजल्लियात अफआलिया का सबक होने से بندہ افو درگزر کا پیکر بن جاتا ہے، چونکہ وہ یہ سمجھتا ہے اس نے نہیں کیا، یہ اس نے کروایا. اس لیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی توبہ قبول کر لی تھی جس نے سینا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، وحشی رضی اللہ عنہ. حالانکہ اتنا غم تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مردے پہ رونا جائز ہوتا میں مدینے کی عورتوں کو کہتا کہ اذن پہ روئیں، نوحہ کریں. اور جو احد کے شہداء تھے ان کو دس دس کر کے لایا جاتا تھا، جنازہ پڑھا جاتا تھا، مگر سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ وہیں رکھا ہوا تھا، ان کا جنازہ 12 مرتبہ نبی علیہ السلام نے پڑھا. محبت اتنی تھی. اور ان کا جو شہید کرنے والا بندہ تھا وہ پیٹھ کے پیچھے سے آتا ہے اور آکے کہتا ہے کہ لا اشہد اللہ الہ الا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، نے اس کو قبول کر لیا، ہاں انسان ہوں، ہو سکتا ہے تجھے دیکھ کے مجھے چچا یاد آ جائیں، اس لیے ذرا ایک طرف ہو جاؤ، مگر اس کے ایمان کو قبول فرما لیا، سمجھ گئے کہ اب عنایت کی نظر اللہ کی اس کے اوپر. تو یہ جو عناد اور ضد اور دشمنی، عداوت، کھینچا تانی، یہ سلسلے ہی ختم ہو جاتے ہیں. آپ سوچیں نا کہ اس سبق کے ملنے پر انسان کتنا نفیس انسان بن جاتا ہے. تو تجلیات افعالیہ میں انسان کو فنائیت حاصل ہوتی ہے اس حد تک کہ انسان اپنے ارادوں کی بھی نفی کر دیتا ہے. پھر انسان صبح اٹھتا ہے اس نیت کے ساتھ نہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، صبح اٹھتا ہے اس نیت کے ساتھ اے میرے مالک آج آپ مجھ سے کیا خدمت لینا چاہتے ہیں. اس لیے ہمارے مشائخ کے ہاں دستور تھا کہ وہ اشراق کے وقت استخارے کی بھی نیت کیا کرتے تھے اشراق کی نماز کے ساتھ، اور اس کے بعد چونکہ رات کو جاگتے تھے تو کچھ دیر آرام کرتے تھے. اور یہ استخارہ کسی خاص مقصد کے لیے نہیں ہوتا تھا کہ نکاح کے لیے، فلاں کے لیے، سفر کے لیے، نہیں، یہ استخارہ صرف اس نیت سے کرتے تھے کہ اے مالک یہ نوکر غلام حاضر ہے اور آج کے اس پورے دن میں جو حکم ہو آپ حکم فرما دیجیے، حاضر ہوں. استخارہ کیا کرتے تھے. تو یہ تجلیات افعال کہلاتی ہیں. تجلیات افعالیہ میں ہمارے بعض بزرگوں نے آ کر یہ الفاظ کہے ارید و اللہ ارید. جو کتابوں میں پڑھتے ہیں نا کہ بعض بزرگوں نے یہ الفاظ کہے، وہ اس سبق پر آ کر انہوں نے کہے اور اسی پر پھر انسان کو ایمان کی ایک قوت حاصل ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگلا سبق دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں لطیفہ روح کا سبق، وہ تجلیات ثبوتیہ، صفات ثبوتیہ. صفات دو طرح کی ہیں، ایک ثبوتیہ کہلاتی ہیں دوسری سلبیہ کہلاتی ہیں. تو 8 صفات ثبوتیہ ہیں، کتابوں میں تفصیل ہے ان کی. اس کا فیض سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا. تو نیت یہ کی جاتی ہے کہ الہی تجلیات صفات ثبوتیہ کا وہ فیض جو آپ نے نبی علیہ السلام کے لطیفہ روح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے لطیفہ روح میں القا فرمایا تھا، پیران کبار کی واسطہ سے میرے لطیفہ روح میں بھی القا فرما دیجئے. اس سبق کے اثرات مختلف ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ سالک کی نظر سے اپنی صفات زائل ہوتی ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کی صفات کا غلبہ آ جاتا ہے، اپنی صفات اس کی زائل ہو جاتی ہیں اور اللہ رب العزت کی صفات کا غلبہ آ جاتا ہے. اس مقام پہ اس کو وہ نعمت ملتی ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ تعالی، حکم فرمایا ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں کوئی اس نعمت کو حاصل کرنے والا ہی نہ ہو. وہ تو ہمیں نہیں نا پتا کہ یہ نعمت حاصل کیسے کرتے ہیں. تو جب سالک لطیفہ روح کی فنائیت حاصل کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر صفات باری تعالی کا اتنا اثر آ جاتا ہے کہ اس کی ذات ان صفات میں گم ہو جاتی ہے، اس کے اندر وہ صفات آ جاتی ہیں. تخلقوا باخلاق اللہ تعالی، اور جب صفات آ جائیں تو بندہ قرب کا مقام پا لیتا ہے. بھئی صفات کی وجہ سے ہی بندہ پیارا لگتا ہے نا. تو جب بندے میں ایسے خدائی صفات آ گئیں تو وہ بندہ اللہ کو پیارا لگے گا نا. اس مقام پہ سالک کا وہ درجہ بنتا ہے جس پہ اللہ فرماتے ہیں کنت سمعہ الذی یسمع بی، پھر میں وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں. سبحان اللہ، اس مقام پہ آ کے سالک. اور پھر اس مقام والے بندے کو اللہ تعالیٰ ایک نعمت دیتے ہیں کہ اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی. چونکہ حدیث پاک میں ہے، اسی حدیث مبارکہ میں وَإِن سَعَلَنِي أُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں. تو قبولیت دعا کا جو درجہ ہم سنتے آئے ہیں نا کہ جی مستجاب الدعوات مستجاب الدعوات، سالک اس لطیفے پہ آ کے پھر اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے. جب رب نے فرما دیا کہ بھئی اب اس بندے کے اوپر میری صفات کا غلبہ ہو گیا، تو سبحان اللہ. اس لیے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جب تو نے پھینکا، جب آپ پھینک رہے تھے، آپ نہیں پھینک رہے تھے، وہ تو اللہ پھینک رہا تھا. سبحان اللہ. گفتے او گفتے اللہ بود، گرچہ اد حلقو میں عبد اللہ بود. تو وہ لطیفہ روح پہ انسان کو یہ کیفیات ملتی ہیں. اور ریزن اس کی کیا ہوتی ہے کہ صفات ثبوتیہ کا اس کے اوپر اتنا ورود ہوتا ہے کہ اس کے لطیفے کو ان صفات میں ایک فنائیت کا مقام حاصل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد لطیفہ سر ہے. لطیفہ سر میں یہ نیت کرتے ہیں کہ الہی شیونات ذاتیہ کا فیض جو آپ نے نبی علیہ السلام کے لطیفہ سر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لطیفہ سر میں عطا فرمایا تھا، پیران کبار کے واسطے سے میرے لطیفہ سر میں بھی القا فرما دی. اب یہاں پر یہ بھی ذرا سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی کی ذات، اس کی صفات، اس کے شیونات، یہ سب چیزیں کیا کیا ہیں. تو ذات ہوئی اللہ تعالی کی، اور ایک اللہ کی صفات ہیں جن کے بارے میں ہمارے مشائخ نے کہا کہ لا ہو ولا غیر. और एक शुयुनात है। शुयुनात जमा है शान की। ये क्या चीज हुई भाई? देखें इसको एक मिसाल से समझाते हैं कि एक औरत है, उसकी एक जात होती है और उसकी सिफात होती हैं। मसलन ईमान वाली है, निकोकार है, पर्देदार है, पढ़ी लिखी है, ज़हीन है, अच्छे खानदान से है। अब ये सब उसकी सिफात हैं। एक उसकी जात है और एक उसकी सिफात है। तो उसकी जहानत, उसकी तालीम, उसके अच्छे खानदान से होना, मामला फहम होना, ये सब उसकी सिफात कहलाएंगी। और खूबसूरत होना ये भी उसकी सिफत कहलाएगी। तो एक जात हुई और एक सिफात हुई और एक उसके शियुनात होती हैं। वो क्या? कि उसका एक अंदाज होता है, नखरा कहते हैं जिसको। बाज लोग नक्शेन तो बड़ा खूबसूरत होता है मगर अट्रैक्शन नहीं होती उनके अंदर, कि नजाकत नहीं होती उनके अंदर, वो नाज नहीं होता। और कुछ लोगों को अल्लाह ये नेमत भी दे देता है, तो उनके अंदर हुस्न भी होता है और हुस्न का नाज भी होता है। तो इस नाज को अरबी में शान कहते हैं। अब अल्लाह ताला का हुस्न और जमाल एक अलग सिफत है और उस जमाल के अंदर जो अंदाज है या नाज है वो एक अलग नेमत है। शादी के इब्तदाई दिनों में दुल्हन रोजाना नए कपड़े बदलती है, नए तरीके से बाल संवारती है, तैयार होती है। होती तो वही है मगर रोजाना नए कपड़े पहनने से, नए तैयार होने से खाविंद को वो रोज और खूबसूरत लग रही होती है और खाविंद की रोज एक नई प्यार की नजर उसके ऊपर होती है। क्यों? कि जात भी वही है, सिफात भी वही है, उसकी शान रोज नई है। अब दो सोचिए कि जब दुनिया में एक औरत की ये कैफियत है तो रब्बे करीम की जात और सिफात की तो कोई इंतहा नहीं, सिफात की तो कोई इंतहा नहीं, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत के शयूनात की भी कोई इंतहा नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल्ल यौमिन हुवा फी। तो यहां सोचने की बात यह है कि जब महबूब का हर रोज एक नया जलवा है तो फिर मुहिब के दिल में एक नया वलवला है। अल्लाह के जलवों की इंतहा नहीं और आशिक के वलवलों की इंतहा नहीं। हजार साल की उम्र भी दे देना ऐसे आशिक सादिक को, वो थकेगा नहीं। रोज एक नई मस्ती होगी, एक नया लुत्फ होगा, एक नया उसके अंदर जज्बा होगा अल्लाह की इबादत का। इनको शियुनात कहते हैं, इन जलवों को जो अल्लाह के जलवे हैं उनको शियुनात कहते हैं। तो इनका फैज सईदना मूसा अलैहिस्सलाम को मिला। अब समझ में बात आती है कि वही जलवे के शिकार थे। सुभान अल्लाह। अंबिया में से किसी और ने नहीं कहा कि मुझे दीदार करना है। किसने कहा? कलीम ने कहा। बात करने का मौका मिला था ना। यहां से एक नुक्ता खुला कि बात से बात बढ़ती है, बात से बात। इसलिए नौजवान सेल फोन के बारे में बहुत मुहतात रहे, क्योंकि बात से बात, इस नुक्ते को याद कर लें कि बात से बात, और फिर ये बात तक मसला नहीं रहता, बात के बाद रब्बे आरेनी अंजुर इलेक, फिर मुलाकात तक बात जाती है, ये रास्ता मुलाकात तक पहुंचाता है। न तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। तो निप द इवल इन द बड, इसको इब्तदा में ही पकड़े कि बात ही नहीं करनी। बस जो इस फितने से बचना चाहता है वो ये नुक्ता समझे कि मुझे बात ही नहीं करनी, बात खत्म। तो शयूनात जातिया का फैज सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को लतीफ़े सिर के जरिए से मिला, और ये मकाम मुशाहिदा कहलाता है। ये मकाम मुशाहिदा कहलाता है। इस मकाम पे सालिक अपने आप को गुम पाता है और उसे फकत महबूब ही की सिफात नजर आती है। इस मकाम पे पहुंच के कहने वालों ने फिर जो कह दिया ना, सुबहानी मा आजम शानी, वो इस मकाम पे कहा। अनल हक अगर कहा तो इस मकाम पे पहुंच के कहा, इसलिए कि उनकी अपनी जात नजर से ही निकल गई थी और वो अपने आप को गुम पाते थे अल्लाह की सिफात, तो कैफियत ही उनकी ऐसी थी। इसलिए उनकी जुबान से जो इस किस्म के अल्फाज निकले वो इस सबक पे आके निकले। तो इस सबक को कहते हैं मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जान शुदी, ताकस न गोयद बाद अजी मन दीगरम तू दीगरी। महबूब के साथ ऐसा ताल्लुक बंदे का हो जाता है। फिर उसके बाद लतीफ़े खफी का सबक है। नियत यूं की जाती है कि इलाही तजलियात सिफात सलबिया का वो फैज जो आपने नबी अलैहिस्सलाम के लतीफ़े सिर से सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के लतीफ़े सिर में इल्का फरमाया था, पीराने कवार के वास्ता से मेरे लतीफ़े सिर में भी इल्का फरमा। तो सिफात सलबिया का फैज इंसान को इस जगह पर हासिल होता है। सिफात सलबिया का फैज हासिल होने के फिर अलामात क्या हैं कि बंदे के अंदर से बशरी सिफात सलब हो जाती हैं, उसमें मलकूती सिफात आ जाती हैं, बशरी सिफात उसके अंदर से कम हो जाती हैं, और उसके अंदर कौन सी सिफात आ जाती हैं, मलकूती, चूंकि सलबी तवज्जो है ना, सलबी तजल्लियात है ना। इस मकाम पे पहुंच के हमारे बड़ों ने बाज ने कहा युतइमुनी व यस्कीनी, रब ही मुझे खिलाता है और रब ही मुझे पिलाता है, इसलिए कि उनकी भूख ही खत्म हो जाती है। हजरत अक्तस नानौती रहमतुल्लाह अलैह का मुनाजरा जो था ना पंडित के साथ, तो उसने तो खाने का मुनाजरा कहा था और हजरत ने फरमाया था भाई खाने का अगर मुकाबला करना है तो किसी सांड से कर लो, बैल से कर लो, खूबी की बात तो ना खाना है ना, तो मेरे साथ ना खाने का मुकाबला करो। तो फरमाया कि 40 दिन के लिए तुम्हें और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया जाए और 40 दिन के बाद दरवाजा खोला जाए। और हजरत ननौती रहमतुल्लाह को यकीन था कि 40 दिन में बिन खाए पिए रह सकता हूं। और वो जो कुर्ब क़यामत में आता है ना कि एक वक्त आएगा कि ईमान वाले सुबहानअल्लाह पढ़ेंगे और उनकी भूख खत्म हो जाएगी, उस वक्त अल्लाह ताला उनको ये नेमत अता फरमा देंगे। ان کے اندر سے وہ جو بشریت کے تقاضے ہیں وہ نکالیں گے. اس لیے ہمارے مشائخ کھانا پینا بالکل کم ہو جاتا تھا، ساری ساری رات عبادت کرتے تھے، تھکتے نہیں تھے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ 90 سال کی عمر میں، 90 سال کی عمر اور شوگر کی بیماری بھی بہت پرانی تھی. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت نے رمضان میں افطاری کے بعد وضو بنایا اور مسجد میں تشریف لے آئے، کیونکہ اس دن خاص قراء بلوائے گئے تھے مختلف شہروں سے. مری میں ایک مقام ہے، پہاڑی علاقہ ہے، ٹھنڈا علاقہ ہوتا ہے، تو لوگ وہاں جاتے آتے ہیں. اس عاجز کو بھی حضرت کے ساتھ رمضان میں وہاں حاضری کی توفیق ہوئی. تو یہ عاجز حاضر خدمت تھا، حضرت نے روزے کی افطاری کی اور پھر وضو فرما کے فرمان لگے کہ جلدی چلو، مجھے پہلی صف میں جانا ہے. تو ابھی نماز میں پونا گھنٹہ اذان نماز میں تھا، حضرت پہلی صف میں آگے بیٹھ گئے، اتنا جلدی وضو کر لیا. پھر اس کے بعد تراویح ہوئی. اس دن ایسے قراء کو وہاں پر امامت کے لیے بلایا جاتا ہے جن کو قرآن پاک اس طرح یاد ہوتا ہے جیسے عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. چنانچہ خطیب صاحب بتانے لگے خود کہ یہاں 30 سال کے قریب انہوں نے بتایا کہ یہ معمول ہے، آج تک 30 سال میں اس مسلح پر کسی کو لکمہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. پڑھنے والے اتنا سکون سے پڑھتے ہیں، پیچھے کسی کو لکمہ دینے کا موقع نہیں آیا 30 سال تھے. اب حضرت تو عاشق قرآن تھے، چنانچہ ان قراء کی حضرت نے قرات سنی. پھر تراوی کے بعد کچھ اور قراء بھی تھے، تو پھر ایک مجلس اور لگی محفل قرات کی، اور ماشاءاللہ پڑھنے والوں نے بھی ایسا پڑھا کہ سبحان اللہ سما باندھ دیا، عجیب، ایک سے بڑھ کر ایک. حتیٰ کہ مسجد کمیٹی والوں نے اعلان کیا کہ بھئی ایک گھنٹہ رہ گیا ہے سحری کا وقت ختم ہونے میں، اور سب کے لیے کھانے کا انتظام ہے، تو مسجد میں دسترخوان لگایا جا رہا ہے، سب اٹھ کے کھانا کھائیں، سحری کریں. میں حضرت کے قریب ہوا کہ بھئی مغرب کا وضو کیا ہوا تھا، سحری کا وقت آ گیا، تو میں نے کہا حضرت آپ نے وضو تازہ کرنا ہوگا. ہم لگے اونہوں کا مطلب تھا کہ نہیں کرنا، خاموش ہو گیا. حضرت نے فیصلہ فرمایا کہ میں نے سحری یہی کرنی ہے سب کے ساتھ. اب شوگر والے کی تو کچھ پرہیزی غذا ہوتی ہے، اور عام تو وہی پلاؤ تھا سب کے لیے ایک جیسا، حضرت نے وہی کھایا. ہم نے دیکھا ہے کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے نا، پھر تو نوجوانوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے بیت الخلاء کی، تو جب کھانا کھا چکے تو یہ عاجز قریب ہوا، تو پھر پوچھا حضرت وضو کے لیے تشریف لے جائیں گے؟ میری طرف دیکھ کے فرمایا میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے، میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے. خاموش ہو گیا. ہم حضرت کے سامنے بالکل چوزے سے ہوتے تھے، اللہ نے ان کو ایسا ڈیل ڈول اور ایسی وجاہت عطا فرمائی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرا خیال تھا کہ چلیں حضرت فجر پڑھ کے چلے جائیں گے. جیسے ہی فجر کی نماز مکمل ہوئی تو حضرت تو پہلی صف میں ہی تھے، اٹھے اور منبر کے اوپر بیٹھ گئے. فرمانے لگے ساری رات آپ حضرات نے مجھے قرآن سنایا ہے، اب میں آپ کو قرآن سناؤں گا. اللہ اکبر. حضرت کا جو فجر کا درس قرآن تھا نا، وہ پکی بات ہوتی تھی. کیا سفر، کیا حضر. بس میں بھی ہوتے تھے نا تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ساتھی ہوتے تھے کوئی دو چار آیتیں پڑھ کے ان کو کچھ نہ کچھ سنا دیتے تھے. حضرت فرماتے تھے مجھے اس پہ روزینہ ملا کرتا ہے. فرماتے تھے جیسے مزدور کو مزدوری ملتی ہے نا شام کو، مجھے فجر کے اس درس قرآن کے اوپر روزینہ ملتا ہے. تو بڑی پابندی، اور فجر کے درس قرآن کی خصوصیت یہ تھی کہ مجال ہے کوئی سو جائے، کوئی مراقبے میں سر جھکا کے بیٹھ جائے، ایسا سیدھا کر دیتے تھے سب کو. پورے مجمع کو اپنے کنٹرول میں رکھتے تھے حضرت، اور بڑے جلال کے ساتھ، ایسے لگتا تھا واقعی انوارات اتر رہے ہوتے ہیں اور حضرت قرآن بیان فرما رہے ہوتے تھے. خیر ساجد کا خیال تھا کہ بھئی جیسے عام معمول ہے کہ بھئی رمضان مبارک میں فجر کے بعد 10 منٹ کے لیے کوئی کتاب پڑھ دی جائے کافی ہوتی ہے. میں نے پوچھا کہ حضرت 10 منٹ کا بیان کر کے چلیں گے؟ اوہو حضرت نے تو بیان شروع کیا، ایک ایسا وقت آیا ہمان لگے سب علماء ہیں قراء ہیں، مجھے ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں صرف آیتیں پڑھوں گا، ترجمہ خود سمجھتے رہنا. اور پھر آیتیں پڑھنی شروع کر دی، ایک آیت پڑھی اس کے مضمون سے متعلق، پھر دوسری آیت پڑھی، تیسری آیت پڑھی، چوتھی آیت پڑھی. مجمع حیران ہے کیا مضمون وارد ہو رہا ہے جی. اللہ کی شان کے بیان کرتے کرتے اشراق کا وقت ہو گیا. پھر حضرت نے بیان مکمل کیا اور سب نے اشراق کی نماز پڑھی، اور پھر کمرے میں آ کر حضرت نے وضو تازہ فرمایا. آج لوگ امام منیف رحمت اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کیسے پڑھی. ہم نے 90 سال کی عمر کے ایک بزرگ کو جو شوگر کے مریض ہیں مغرب کے بعد کے وضو سے اشراق کی نماز پڑھتے آنکھوں سے دیکھا ہے. اصل میں جو بیچارے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں ان کو کیا پتا کہ ایک ایسا بھی وقت آتا ہے کہ ہوتا بشر ہے مگر اس کے اندر ملکوتی صفات آ جاتی ہیں. یہ ان کو سمجھ میں بات نہیں آتی. ان کے لیے پھر باوضو رہنا کون سا مشکل کام ہے. ہمارے حضرت خواجہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے، اور یہ بات حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ نے خود مجھے سنائی. فرمانے لگے کہ حج پر تشریف لائے، 13 دن حج میں رہے، نہ کھایا نہ پیا نہ پیشاب نہ پخانہ. کہا کرتے تھے کہ میں کالا کتا اس پاک دیس کو کیسے ناپاک کروں، اور 13 دن کے بعد حج کر کے واپس چلے گئے. یہ حضرت نے مجھے خود سنایا. 13 دن تک بن کھائے پیئے انہوں نے اپنا وقت گزارا. فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت فرشتوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہیں تو یہ بشر، لیکن یہ جب اپنے نفس کو ماریں گے اور اپنے اصلاح کریں گے تو میری صفات سے اس طرح یہ منور ہو جائیں گے کہ فرشتوں تم سے بھی یہ بازی لے جائیں. فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. تو اس لطیفہ خفی کے سبق کے اوپر آ کر پھر انسان میں یہ صفات آ جاتی ہیں، پھر کھانے پینے کی بھی اس کو محتاجی نہیں رہتی. چنانچہ ہمارے بعض بزرگوں کے حالات زندگی میں ہے کہ میں تو سنت سمجھ کے کھاتا ہوں ورنہ مجھے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں رہی. اکابر علماء دیوبند میں سے ہی کسی بزرگ کی یہ بات میں نے کسی کتاب میں پڑھی ہے کہ میں تو سنت سمجھ کے کھا لیتا ہوں ورنہ کھانا کوئی ضروری تو نہیں رہا. واقعی ان کو ضرورت نہیں رہتی پھر اس کی، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے دیتے ہیں. خاص طور پہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیخ کے جو حالات لکھے ہیں کہ رمضان میں ایک پیالی چائے، ایک فنجان چائے، ماشاءاللہ لگتا ہے جیسے کھانا پینا تو ہے ہی نہیں، اور مستقل ساری ساری رات عبادت. اصل میں ان میں یہ صفات آ جاتی ہیں. پھر ایسے موقع پر سالک چونکہ اس کو سلبی توجہات ملتی ہیں تو وہ کسی کمال کا انتساب اپنی ذات پہ نہیں کرتا، کسی کمال کا انتساب اپنی ذات کے اوپر نہیں کرتا. اب سمجھ میں آئے گا کہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اپنے آپ کو فاسق فاجر اور کافر فرنگ سے بھی بدتر سمجھے. وہ بات ویسے نہیں سمجھ میں آتی، اس سبق پہ آ کے سمجھ میں آتی ہے کہ جب کوئی کمال اپنی طرف منسوب ہی نہیں کرنا تو سب اچھے نظر آنے ہیں اپنے سے، سب بہتر ہیں، تو اپنے آپ کو کافر فرنگ سے بھی بدتر سمجھے. یہاں تک فرمایا حضرت مجدد صاحب، اور پڑھنے والے کو وہ بات عجیب لگتی ہے، لیکن اس سبق کو کرنے کے بعد پھر اس میں کوئی عجب چیز نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، کمال سب کمال والے کا ہے. اور پھر اس کے بعد لطیف اخفاء، اور اس کی نیت یہ ہے کہ الہی شان جامع کا وہ فیض جو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لطیفہ اخفاء میں عطا فرمایا تھا، پیرانے کوار کے واسطہ سے میرے بھی لطیفہ اخفاء میں عطا فرما. یعنی صفات شیونات ذات سب کی مجموعے کو شان جامع کہتے ہیں، اور یہ تجلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. چنانچہ اس سبق کے ملنے پر جن کا یہ لطیفہ زیادہ نمایاں بھی ہوتا ہے اور جو وافر فیض پاتے ہیں اس سے، ان کے اندر محبوبیت آتی ہے. لطیفہ سر غالب تھا تو وہ مرید تھے، اور لطیفہ اخفاء غالب آ گیا تو یہ مراد بن گئے، محبوبیت آ گئی ان کے اندر. ایسے اخلاق عظیمہ آ جاتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، انسان اس کا نمونہ بن جاتا ہے. جو تصوف کا مقصود ہے نا کہ ذمیمہ ختم ہوں اور حمیدہ آ جائیں، وہ اس سبق کے اوپر جا کر اخلاق حمیدہ کامل حاصل ہو جاتے ہیں. چنانچہ حضرت مجدد لسانی رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ اس سبق پر پہنچنے تک مقامات اشرا سلوک بندے کے طے ہو جاتے ہیں. جو لطیف اخفاء کی ولایت تک پہنچ جاتا ہے، توبہ، انابت، زہد، ریاضت، یہ سارے مقامات اشرا جو کہلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ سب طے ہو جاتے ہیں اور اس بندے کے اندر محبوبیت آ جاتی ہے، اور اس بندے کے اندر رحیمیت کی صفت غالب آ جاتی ہے، رحیم و کریم طبیعت ہو جاتی ہے، عفو و درگزر. سبحان اللہ، الراحمون یرحمهم الرحمن، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. جو رحمت للعالمین کی غلامی ہے نا، اس کے صدقے ان کی اتباع کی کمال کی وجہ سے پھر بندے کو اس میں سے حصہ نصیب ہو جاتا ہے. پھر امت کا غم آتا ہے دل میں، مخلوق کا غم آتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ مراقبات مشاربات کہلاتے ہیں. اب ان کے بارے میں کتابوں میں چونکہ تفصیل لکھی ہے وقت ہو گیا تو ہم اس کو کل پڑھیں گے. اب جتنی باتیں آج آپ کے سامنے پیش کی گئیں ان کی تفصیلات کتابوں میں مختلف جگہوں پر موجود ہے، مگر اس کی ایک لمبی فہرست ہے تو مزید کم از کم پونا گھنٹہ چاہیے ہوگا، تو ہم اس بات کو کل تک مؤخر کرتے ہیں انشاءاللہ. اسی تفصیل کی باتیں ہم اپنے اکابر کی کتابوں سے کل پڑھیں گے تاکہ آپ کے دل کو مزید اس پر تسلی بھی ہو اور یہ سبق دوبارہ یاد، یعنی یاد ہو جائے، اور یہ صفات اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربی العلی الوهاب اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. کریم آقا، ہم آپ کی رحمت کے منتظر ہیں، اللہ سائل سخی کے دروازے پر حاضر ہیں، محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہیں، بندے پروردگار کے دروازے پر حاضر ہیں، کمزور ایک قوی کے دروازے پر حاضر ہیں. میرے مولا رحمت کی نظر فرما دیجیے، اللہ کرم کی نظر فرما دیجیے، اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ ہمارے عملوں سے کچھ نہیں ہونا، آپ کی رحمت کی نظر سے سب کچھ ہونا ہے. جب معاملہ آپ کے کرم پہ موقوف ہے تو میرے مالک ایک کرم کی نظر عطا کر دیجیے، اللہ ایک کرم کی نظر عطا کر دیجیے، مہربانی کا معاملہ فرما دیجیے، ہمیں سنوار دیجیے. اللہ ہمیں انسان صحیح معنوں میں انسان کامل بنا دیجیے. رب کریم آپ جیسا چاہتے ہیں ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دیجیے. کریم آقا ایسا بنا دیجیے کہ آپ راضی ہو جائیں. اے کریم مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما. اللہ یہ امیدیں لے کر دل میں بیٹھے ہیں کہ آپ مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے، رمضان کی بابرکت راتیں ہیں، اللہ تاک رات ہے، آخری عشرہ ہے. اللہ رمضان کا تو ایک لمحہ ولی بنانے کے لیے کافی ہوتا ہے، میرے مولا مہربانی کر دیجئے. اللہ ہم اپنی نفسانیت سے تنگ آ گئے ہیں، میرے مولا ہم تھک گئے ہیں گناہ کر کر کے، میرے اللہ مہربانی کر دیجئے. اللہ مہربانی کر دیجئے، اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، اللہ اپنی غلامی میں لے لیجئے، میرے مالک اپنی غلامی میں لے لیجئے. اللہ کرم فرما دیجئے، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما. ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.